بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. یہ آیت کریمہ ہے جس کا بیان پچھلے کئی ہفتوں سے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے کو صحیح سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا تھا، اس میں تقویٰ کا حکم دیا گیا ہے ہر ایمان والے کو کہ تقویٰ اختیار کرو، اور تقویٰ اختیار کرنے کا طریقہ آگے بتایا گیا ہے. تقویٰ کے معنی جیسا کہ پہلے عرض کیا، یہ ہے کہ آدمی غفلت سے نکلے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اس کی یاد سے جو غفلت طاری ہے، دنیاوی کاموں میں لگ کر صبح سے لے کر شام تک مختلف مشاغل میں مشغول رہ کر اللہ جل جلالہ اور آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے اور جواب دہ ہونے کا تصور غفلت کی نظر ہو جاتا ہے. لیکن یہی تصور جب دل میں جم جائے، بیٹھ جائے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر آن ہر لمحہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے اعمال، میری زندگی، میرا ہر کام، میرا ہر قول و فعل، میری زبان سے نکلی ہوئی ہر بات، میرے مجھ سے صادر ہوئے تمام افعال سب اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں، اور یہ تصور پیدا ہو کر پھر ایک خلش دل میں پیدا ہو جائے کہ جو کام میں کر رہا ہوں وہ اللہ جل جلالہ کی مرضی کے خلاف تو نہیں ہے، اگر خلاف ہے تو اس کو چھوڑوں، اگر اللہ کی مرضی کے مطابق ہے تو اختیار ہے. اس کا نام تقویٰ ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے فرمایا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اللہ تعالی تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. اور وسیلہ کیا ہے؟ اعمال صالحہ. مفسرین نے اس کی تفسیر یہی کی ہے کہ وسیلہ کے معنی ہے اعمال صالحہ، نیک اعمال. اور ہمارے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالی سرہ نے اس آیت کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ اعمال صالحہ یعنی نیک کام، جس طرح وہ وسیلہ ہیں، اسی طرح جو لوگ اعمال صالحہ سے متصف ہیں، یعنی اللہ جل جلالہ نے جن کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائی ہوئی ہے اور جو تقویٰ جن کے دلوں میں بیٹھ چکا ہے، وہ لوگ بھی وسیلے کی عموم میں داخل ہیں. یعنی ان کی محبت، ان کی صحبت، ان کی اتباع، ان کی نقل اتارنا، ان کی باتیں سننا، ان کے کلام کے اوپر غور کرنا، ان سے نصیحت حاصل کرنا، یہ بھی وابتغوا الیہ الوسیلہ میں کہ عموم میں داخل ہے. کیونکہ جب کوئی بندہ اللہ والا ہو، اللہ تبارک و تعالی کی تقوی سے متصف ہو اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو تقوی عطا فرمایا ہو، اس کی ہر ادا میں، ہر نشست و برخاست میں تقوی جھلکتا ہو، تو اس سے محبت رکھنا یہ بھی اعمال صالحہ میں سے ہے، اور یہ بھی بہت بڑا وسیلہ ہے، بہت بڑا وسیلہ ہے کہ آدمی اللہ والوں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب سے متصف ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقویٰ سے متصف ہیں، ان سے محبت رکھنا اور ان کی صحبت اختیار کرنا، یہ بذات خود ایک بہت نیک عمل ہے، بہت بڑا وسیلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا. اللہ اکبر کبیرہ. حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا یہ بات لوگوں کے سامنے بتائی تھی، قرآن کریم میں بھی ہے کہ قیامت کا جو صحیح وقت ہے وہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا. حدیث جبریل میں بھی ہے کہ جب آپ سے پوچھا گیا قیامت کے بارے میں تو آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، تم جس سے پوچھ رہے ہو وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا اس کے بارے میں، کب آئے گی اللہ ہی بہتر جانتا. تو جب انہوں نے کہا کہ رسول اللہ قیامت کب آئے گی، تو چونکہ علم تو سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو ہے نہیں، لیکن وہ جو پوچھ رہے تھے ان کو ایک سبق دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ما عادت لہا، تم جو پوچھ رہے ہو کہ قیامت کب آئے گی تو کیا تیاری کر رکھی ہے قیامت کے لیے؟ یعنی آدمی وہ پوچھتا ہے کہ بھئی جس چیز کا اشتیاق ہو آدمی کو، کہ بھئی انتظار ہو، اشتیاق ہو، اس کے بارے میں پوچھتا ہے وہ واقعہ کب ہوگا جس کا مجھے اشتیاق لگا ہوا ہے، جس کے مجھے انتظار لگا ہوا ہے. تو انتظار وہ کرے اور اشتیاق کا اظہار وہ کرے جس نے کچھ تیاری کر رکھی ہو جنت میں جانے کی، آخرت کے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات سے سرفراز ہونے کی کچھ تیاری کر رکھی ہو. تو تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے وہاں جانے کی؟ تو صحابہ کرام انہوں نے صحابی نے جواب میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے تو کچھ بہت زیادہ نماز روزے تو کی تیاری تو نہیں کر رکھی، مطلب ایک فرائض واجبات سنتیں ادا کرتا ہوں لیکن کچھ بہت زیادہ نوافل وغیرہ نہیں پڑھے، بہت زیادہ نماز روزہ تو میں نے نہیں کیا، لیکن ایک بات ہے کہ احب اللہ و رسول ہے، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں، بس میرے پاس جو ہے وہ یہ کائنات ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم بشارت عطا فرمایا المرء مع من احب، انسان ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہے، یعنی آخرت میں انشاءاللہ اس کو معیت نصیب ہوگی ان لوگوں کی کہ جن کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے. تو اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یا اللہ والوں کی محبت یہ بھی ایک بہت بڑا عمل صالح ہے اور بہت بڑا وسیلہ ہے. یہاں چلو یہ بات بھی عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں ہمارے بزرگوں میں किसी के वसीले से दुआ मांगने की भी कभी मामूल रहा है कि या अल्लाह मैं फला के वसीले से, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से आपसे ये दुआ करता हूं, या फला बुजुर्ग के वसीले से मैं आपसे ये दुआ करता हूं, जिसको तवस्सुल कहते हैं। और ये तवस्सुल साबित है सहाबा किराम से भी, ताबीन से भी, और हमारे बुजुर्गों का तरीका रहा है तवस्सुल करते हैं। ये जो शजरा पढ़ा जाता है ना हमारे यहाँ तारीख में, पता नहीं आप लोगों ने कभी सुना पढ़ा कि नहीं, शजरा होता है, यानी हाजी साहब रहमतुल्लाह ने शजरा नज़म किया हुआ है और बाकी लोगों ने, यानी हम मसलन जिसके मुरीद होते हैं, फिर वो जिनके मुरीद हैं, वो जिनके मुरीद हैं, वो जिनके मुरीद हैं, हमसे लेकर हुज़ूर अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो औलिया अल्लाह गुजरे हैं और जिनके वास्ते से अल्लाह तबारक तआला ने हमें दीन पहुंचाया, जिनके वास्ते से अल्लाह तआला ने हमारी इस्लाह फरमाई, वो सारे शुयूख उनके नाम लेकर कि मैं इनके वसीले से आपसे दुआ करता हूं, शजरा, उसको शजरा कहते हैं। मुनाजत मकबूल के अंदर भी शजरा छपा हुआ है और मुख्तलिफ बुजुर्गों ने मुख्तलिफ शजरे लिखे। हजरत हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह का शजरा है, हजरत मौलाना कासिम नानौती रहमतुल्लाह अलैह का शजरा फारसी में है, बड़ा बेहतरीन शजरा है, उसमें दुआएं हैं। लेकिन दुआएं क्या है कि फला के वास्ते से, फला के वसीले से मैं आपसे दुआ करता हूं, उसका यह हासिल है। तो तवस्सुल यानी दुआ के अंदर किसी का वसीला मांगना, किसी के वसीले से दुआ करना, यह हमारे बुजुर्गों का मामूल रहा है। बाद लोग इसके बारे में कहते हैं कि यह तवस्सुल वसीले से दुआ करना जो है ये शिर्क है, वो एक मुवाहिद के लिए, एक अहले जो मुत्तबे सुन्नत के लिए वसीले के साथ दुआ करना, इसको लोग शिर्क बयान करते हैं। लेकिन खूब अच्छी तरह समझ लीजिए कि वसीले के माना मुख्तलिफ होते हैं। एक वसीला बाद औकात जो बाकी शिर्क है वो ये कि उस साहेब जिसका वसीला देकर दुआ मांगी जा रही है, जिसका वसीला लेकर दुआ मांगी जा रही है, उसको मुतसर्रिफ फिल उमूर समझे, ये समझे कि अल्लाह ताला ने कोई खास अमल या कोई खास चीज इनके सपुर्द कर दिया है। अल्लाह बचाए ये तसव्वुर रखना कि ये जिनके वसीले से मैं दुआ मांग रहा हूं, ये जो है ये इनको अल्लाह ताला ने कोई चीज, कोई ताकत या कोई कुव्वत या कोई फरीजा सौंपा हुआ है, तो लिहाजा अगर मैं उनके वसीले से मांगूंगा मुझे रिज्क दे दीजिए, तो वो रिज्क उनके वास्ते से मिलेगा मुझे, ये शिर्क है, ये वाकई शिर्क है। इस तसव्वुर के साथ मांग, या बाद औकात तवस्सुल इस माना में किया जाता है कि ये समझते हैं कि ये साहब जो हैं चूंकि अल्लाह ताला के मुकर्रब हैं, लिहाजा अल्लाह ताला के मुकर्रब होने की वजह से उनको अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसे मकाम तक पहुंचाया है कि जब उनका नाम लिया जाएगा तो अल्लाह ताला मजबूर हो जाएंगे देने से, अलाउद बिल्ला। तो ये सब फासिद अकायद है और ये इनमें से बाद शिर्क तक पहुंचते हैं। लेकिन हमारे बुजुर्ग जिस तवस्सुल के कायल हैं या जिस वसीले को जायज समझते हैं कि फला या अल्लाह फला के वसीले से मेरी ये दुआ कबूल कर लीजिए, खूब समझ लीजिए, उसका मतलब यह है, उसका हासिल यह है कि अल्लाह ये आपके मुकर्रब बंदे हैं, और मैं इनके वसीले से दुआ मांगता हूं, यानी मेरे पास और कोई अमल आपकी बारगाह में पेश करने के लिए मेरे पास कोई और अमल नहीं है, बल्कि सिर्फ इतनी बात है कि मुझे इन बुजुर्गों से मोहब्बत है, क्योंकि ये आपके मुकर्रब हैं, क्योंकि ये आपके महबूब हैं, क्योंकि ये आपके मुत्तबे हैं, आपके दीन के मुत्तबे हैं, क्योंकि आपके ये दोस्त हैं, औलिया अल्लाह में दाखिल हैं, इस वास्ते मैं इनसे मोहब्बत करता हूं। उस मोहब्बत को वसीला बनाता हूं आपकी बारगाह में दुआ मांगने के लिए, उनकी मोहब्बत को, क्योंकि अल्लाह वालों की मोहब्बत भी जबरदस्त अमल साले है, तो मैं उनकी मोहब्बत को वसीला बना रहा हूं। मेरे पास पेश करने के लिए और कुछ नहीं है, मेरे पास अगर कोई अमल साले है मुझे नजर नहीं आता, अपना ऐब ही ऐब नजर आते हैं, बुराइयां ही बुराइयां नजर आती हैं, लेकिन मेरे पास अगर कुछ है तो इनकी, इन बुजुर्गों की मोहब्बत है। उस मोहब्बत को वसीला बनाकर मैं आपसे ये दुआ मांग रहा हूं। यह है तवक्कुल जो हमारे बुजुर्ग जिसको जायज कहते हैं, जिसको जो साबित है, अहादीस से भी साबित है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है कि आपने बाज़ हज़रात बाज़ सहाबे किराम को तलकीन फरमाई कि तुम मेरे वास्ते से दुआ किया करो, और सहाबे किराम से भी मनकूल है। उसका हासिल यही है, इसके सिवा कुछ और नहीं, वरना देने वाला तो अल्लाह ताला है। किसी बड़े से बड़े वलीउल्लाह, बड़े से बड़े आलिम, बड़े से बड़े बुजुर्ग, किसी की मजाल नहीं है कि वो किसी को कुछ दे सके, वो देने वाला तो एक ही है, अल्लाह जल्ला जलालहू। लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ना कि मुझ तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो, तो वसीला तलाश करने का माना क्या है, अमल सालेह करो, नेक अमल करो, नेक अमल करके मेरे करीब आ जाओ। तो ये तो सभी मानते हैं कि आदमी अगर अपने किसी नेक अमल के वसीले से दुआ करे, या अल्लाह मैंने फला अमल किया था, मैं उसके वसीले से आपसे ये दुआ मांगता हूं कि मुझे मेरी फला मुराद पूरी कर दीजिए, अमल सालेह से वसीला मांगना, वसीला मांगना, ये तो आयत से साबित है ना, वक्त हो गई वसीला, और उसको सारी दुनिया मानती है ना, कोई भी इसका इनकार नहीं करता। हदीस में आता है, हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पिछली उम्मतों में कुछ लोग गुजरे, तीन आदमी थे, वो कहीं जा रहे थे सफर पर तो बारिश आ गई, तो बारिश से पनाह लेने के लिए वो पहाड़ के गार के अंदर दाखिल हो गए, ताकि बारिश से महफूज रह सके, पहाड़ में एक गार था उसमें चले गए। अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ कि गार के ऊपर कोई वो चट्टान थी, वो आग के सामने से जो उसका मुंह था उसके ऊपर गिर गई, चट्टान गिर गई, निकलने का रास्ता ही बंद हो गया। तो बारिश से बचने के लिए आए थे और आकर देखा तो वो गार के अंदर बंद होकर रह गए और निकलने का कोई रास्ता नहीं, न कोई देखने वाला कि पीछे से चट्टान को हटाने की कोशिश करे, किसी को आवाज किसको दें, क्या करें। तो उन्होंने कहा भाई अब और तो कोई रास्ता है नहीं, अल्लाह ताला से दुआ मांगो और ऐसा करो कि हर एक आदमी अपने किसी ऐसे नेक अमल का वसीला देकर अल्लाह ताला से दुआ मांगे जो उसने जिंदगी में कोई सबसे ज्यादा नेक अमल किया हो, तो वो नेक अमल का वास्ता देकर अल्लाह ताला से मांगे। तो हर एक ने कहा कि ठीक है भाई, अल्लाह ताला से मांगते हैं। यह वाकया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं कि उन्होंने दुआ मांगी, तो एक शख्स ने तो दुआ ये मांगी कि या अल्लाह आपको पता है कि मैं बीवी बच्चों वाला आदमी हूं और मेरे वालिदैन भी हैं बूढ़े, तो मैं شام کے وقت میں باہر سے دودھ لے کر آیا کرتا تھا، اور میرا معمول یہ تھا کہ جب تک میرے والدین کو دودھ نہ پلا دوں اس وقت تک میں اپنے بیوی بچوں کو نہیں دیتا تھا، کیونکہ میں والدین کی خدمت اس کو میں بہت بڑا عظیم کام سمجھتا تھا، اور ہے بھی کہ سب سے بڑا، جبکہ والدین زندہ ہوں تو والدین کی خدمت سے بڑی عبادت کوئی فرائض و واجبات کے بعد نہیں ہے، والدین کی خدمت سب سے بڑی عبادت ہے. تو اس لیے میں نے یہ طے کر رکھا تھا کہ جب باہر سے کوئی لاؤں گا دودھ لاؤں گا تو میں صرف اپنے والدین کو پہلے دوں گا، پھر بچوں کو دوں گا. ایک دن میں گھر میں دیر سے آیا، تو دیکھا میرے والدین سو گئے، میں ان کو دودھ نہیں پلا سکا اور وہ سو چکے تھے، تو مجھے ان کو اٹھانا جگانا دودھ پلانے کے لیے اچھا نہیں لگا، لہذا میں دودھ کا پیالہ لیے ہوئے ان کے قریب بیٹھا رہا کہ جب کبھی جاگیں گے کہ اس وقت ان کو دودھ پلاؤں گا. اور بچے جو ہیں میرے برابر میں وہ مانگ رہے تھے، میں نے ان کو چونکہ یہ طے کر رکھا تھا کہ جب تک والدین نہ پیئیں بچوں کو نہیں دوں گا، تو میں نے ان کو نہیں دیا اور والدین کے لیے لیا بیٹھا رہا میں، یہاں تک کہ صبح ہو، ساری رات میں وہ دودھ لیے کا پیالہ لیے بیٹھا رہا تاکہ اپنے والدین کو پلاؤں، اور بچوں کو میں نے نہیں دیا اس وجہ سے کہ میں سب سے پہلے اپنے والدین کو دینا چاہتا تھا. تو اے اللہ، اگر میں نے یہ عمل خالص آپ کی رضا کے لیے کیا ہو تو یہ کار میں ہم بند ہو گئے ہیں. میں اس عمل کے وسیلے سے آپ سے دعا مانگتا ہوں کہ اس کو دکار کو کھول دیجیے. اب ذرا یہ بات بھی ذرا سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں حدیث میں آتا ہے کہ جب انہوں نے یہ دعا کی اپنے اس عمل صالح کے وسیلے سے دعا کی تو غار کا ایک حصہ تھوڑا سا کھل گیا، تھوڑا سا کھل گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور جس وسیلے سے مانگی تھی وہ اس کو بھی قبول فرما لیا. ویسے عام شریعت کا تقاضا یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو بھوکا مار دے صرف اتنی وجہ سے کہ پہلے ان کو دیں پھر ان کو دیں اس کی وجہ سے، لیکن چونکہ اس اللہ کے بندے نے یہ کام اللہ تعالی کی رضا کے لیے کیا تھا، اور پیشہ نظر یہ تھا کہ والدین کی خدمت کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس نیت کو قبول کر لیا. بعض اوقات اکا دکا واقعات ایسے آئے ہیں احادیث میں جہاں اصل بات تو یہ ہے کہ غلط کام غلط ہی رہتا ہے چاہے اچھی نیت سے کیا جائے، لیکن بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی نیت کو بھی دیکھ لیتے ہیں، نیت کی بنیاد پر اس کو عطا فرما دیتے ہیں، اگرچہ وہ عام قواعد سے ذرا ہٹا ہوا ہو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس حسن نیت کی بدولت اس کو عطا فرما دیتے ہیں. تو یہاں یعنی یہ بات قابل تقلید نہیں ہے، وہ قابل تقلید بھی نہیں ہوتی، قابل تنقید بھی نہیں ہوتی. قابل تقلید اس لیے نہیں کہ شریعت کے کا حکم یہ ہے کہ بچوں کو بھوکا مارنا تو کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے، اور لیکن قابل تنقید اس لیے نہیں کہ اس سے اللہ کی وجہ سے قلب حال کہتے ہیں اس کو صوفیاء کرام، کہ ایک اس کے اوپر یہ حال طاری تھا کہ مجھے اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے، اس غلب حال میں ان سے یہ کام سرزد ہوا تو اس میں وہ مکلف نہیں رہتا غلب حال میں آدمی. اس واسطے اللہ تعالی نے کیونکہ غلب حال میں یہ کام کیا، یعنی وہ اپنے ہوش و حواس ایک طرح سے کھو بیٹھا اور یہ جذبہ طاری ہو گیا کہ مجھے اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے، اس واسطے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اس جذبے کی بدولت اس کی دعا قبول فرما لی. تو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس نے یہ کہا کہ اللہ اگر میں نے یہ کام آپ کی رضا کی خاطر کیا ہو تو ہم سے یہ چٹان ہم سے ہٹا دیجئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی اور چٹان کا کچھ حصہ کھل گیا. دوسرے شخص نے یہ دعا کی کہ یا اللہ میرا ایک میری چچا کی بیٹی تھی، اللہ بچائے میرا اس سے ایک ناجائز قسم کی محبت کا تعلق پیدا ہو گیا اور میں اس کے ساتھ گناہ کرنا چاہتا تھا، تو لیکن وہ راضی نہیں ہوتی تھی، اور ایک مرتبہ اس نے راضی ہونے کے لیے مجھے یہ پیشکش کی کہ 1000 دینار اگر مجھے لا کے دو گے تو میں تمہارے ساتھ گناہ کرنے کو پر آمادہ ہو جاؤں گا. میں کسی طرح مصیبت بجھیل کر، کسی طرح مشقت اٹھا کر میں 1000 دینار اس کے لیے لے گیا اور وہ گناہ پر راضی ہو گیا. لیکن جب میں گناہ کرنے کے لیے بیٹھا، اس وقت اس لڑکی نے مجھ سے کہا کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈر. بس اس کا جملہ کہنا تھا کہ میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور میں نے الحمدللہ گناہ سے میں نے توبہ کر لی اور اس کو گناہ سے میں تائب. اس عورت کے ایک جملہ کہنے تھے کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈر، میں الگ ہوں، چھوڑ دی. تو اللہ اگر میں نے یہ کام آپ کی رضا مندی کی خاطر کیا ہو، آپ کے کو راضی کرنے کے لیے کیا ہو، تو میں اس کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں کہ آپ یہ غار کا غار کے اوپر جو چٹان گر پڑی ہے یہ کھول دی. رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ دعا کی تو چٹان کا اور حصہ کھل گیا. کھل گیا تو تیسرے شخص کی باری تھی. اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ دعا کی کہ یا اللہ میں نے ایک مزدور رکھا تھا اور اس کی ایک اجرت مقرر کی تھی کہ اس کو میں اتنے، حدیث میں وہ زمانے میں ایک پیمانہ ہوتا تھا، فرق کہلاتا تھا، کہ اتنی اجرت دوں گا تمہیں، ایک فرق چاول دوں گا. بعض روایتوں میں چاول آتا ہے، بعض میں کوئی اور جنس آتی ہے، تو وہ دوں گا تمہیں اجرت میں. تو اس نے وہ کام کیا. کام کرنے کے بعد جب اجرت دینے کا وقت آیا اور میں نے اس کو پیش کیا کہ لے لو، تو وہ کہنے لگا اپنے ہی پاس رکھو، پھر کبھی آ کے لے لو. یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا، یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا، ملتا ہی نہیں. کس طرح پہنچاؤں اس کو یہ اجرت اس کی، کوئی راستہ نہیں تھا. تو میں نے کیا کیا کہ اس کو جو چاول تھے یا جو کچھ بھی تھی وہ میں نے زمین کے اندر بویا اور اس سے کھیتی اگائی. وہ کھیتی، اس کی قیمت جو کھیتی ہوگی وہ اس سے بہت زیادہ قیمت کی تھی. اس کو میں نے بیچا، اس سے نفع کمایا، یہاں تک کہ اسی الٹ پھیر کر کرا کے میں نے بہت ساری جانور خرید لیے، گائے خرید لی اور گائے خرید لی بہت سی. جب کئی سال گزر گئے، سالہ سال گزرنے کے بعد وہ شخص آیا، اس نے کہا جی میری اجرت آپ کے پاس پڑی رہ گئی تھی، میں نے لی نہیں، اب مجھے دو اجرت. تو وہاں سامنے سارے گائے پھر رہی تھی، جانور پھر رہے تھے سارے. میں نے کہا یہ سارے جانور تمہارے اجرت ہیں. اس نے کہا میرے ساتھ مذاق کرتے ہو، میں نے تو ایک فرق جنس کے عوض تم سے سودا کیا تھا، تم یہ گائے وائیں کہاں سے آ گئی، یہ گائے کہاں. تو اس نے کہا کہ میں نے تمہاری وہ امانت محفوظ رکھی، محفوظ رکھ کے اس کو بویا، اس کے اندر کھیتی ہوگی، کھیتی اگنے سے جو میں اس کو بیچا، بیچ کر جو پیسے حاصل ہوئے وہ میں نے تو اس سے جانور خرید لیے.
کیونکہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ تمہارے پاس تمہاری جو اجرت میں نے رکھی ہوئی تھی سب اس کی کمائی ہے یہ، اس لیے میں ساری کے ساری تمہیں دیتا ہوں۔ تو اللہ اگر میں نے یہ کام آپ کی رضامندی کے خاطر کیا ہو کہ تاکہ آپ راضی ہو جائیں کہ میں اس آدمی کو اس کی اجرت کے اوپر جو کچھ بھی بڑھوتری ہوئی اور جو کچھ نفع کمایا میں سارا کا سارا اس کو دے دوں، اپنے پاس ایک حبہ نہیں رکھتا، تو یہ اگر میں نے آپ کے رضا کے لیے کیا ہو تو میں اس عمل صالح کا وسیلہ دے کر آپ سے دعا مانگتا ہوں کہ میرا غار کھول دیجیے۔ تو ان کی یہ دعا مانگنی تھی کہ وہ تیسرا حصہ بھی کھل گیا اور وہ تینوں کی تینوں باہر آ گئے۔ تو یہ رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل صالح کا وسیلہ دے کر دعا مانگنے کی مثال پیش کی کہ آپ کوئی آدمی اپنے عمل صالح کا واسطہ دے کر دعا مانگتا ہے کہ اللہ میں نے کسی وقت یہ کام کیا تھا، میں اس کا وسیلہ دے کر آپ سے دعا کرتا ہوں، تو اس کو ساری دنیا جائز کہتی ہے، اس میں کسی کا بھی کوئی اشکال نہیں۔ حدیث میں رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ تلقین فرمایا۔ تو یہ سب کے نزدیک جائز ہے عمل صالح کے ذریعے ایسا کرنا۔ اب ایک اور چیز ہوتی ہے اس کو بھی وسیلہ کہتے ہیں کہ کسی بزرگ سے دعا کروا، کسی بزرگ سے دعا کروا، یہ بھی وسیلہ ہوتا ہے۔ تو مثلا آدمی جاتا ہے کسی بزرگ کے پاس، کہتا ہے میرے لیے فلاں کام مجھے کرنا ہے، میرا بیماری ہے، میری فلاں تکلیف ہے، دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے، یہ بھی وسیلہ۔ تو جس سے وہ فرمائش کر رہا ہے دعا کرنے کی، اس کا ایک وسیلہ اختیار کر رہا ہے کہ خود دعا کرنے کے بجائے کسی اللہ والے سے دعا کروا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ زیادہ بزرگ آدمی ہے، یہ دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے، میں تو گنہگار آدمی ہوں لہذا مجھ سے میری دعا اتنی شاید قبول نہ ہو، ان بزرگوں کی اس بزرگ کی ہو جائے گی۔ کسی بزرگ سے دعا کروانا، سمجھے، اس کو بھی وسیلہ کہتے ہیں۔ یہ وسیلہ جو ہے، یہ زندہ جو لوگ زندہ ہیں بزرگ، ان سے جا کے کہنا تو جائز ہے زندہ آدمی کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجیے۔ جو لوگ زندہ ہیں ان سے جا کر، کوئی بڑا، کوئی اللہ والا ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی جس کے بارے میں خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بات زیادہ سنیں گے، اس کی دعا زیادہ قبول کریں گے، اس سے جا کر کہہ دے کہ میرے لیے دعا کیجیے، یہ تو جائز ہے اور یہ ثابت ہے۔ حضرت بخاری شریف میں واقعہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑا، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں گئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لے گئے اور وہاں جا کر یہ دعا کی کہ یا اللہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو ہم آپ سے توسل کرتے تھے، یعنی آپ سے دعائیں منگواتے تھے کہ ہمارے لیے دعا کر دیجئے، اب آپ ہمارے پاس اس وقت تشریف فرما نہیں ہے تو ہم آپ کے چچا سے توسل کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے دعا کریں کہ بارش ہو جائے اور قحط دور ہو جائے۔ یہاں جو توسل کر رہے ہیں وہ کس معنی میں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نیک بندے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، آپ کے اہل بیت میں ایک طرح سے شامل ہیں، اس واسطے ان کی دعا انشاءاللہ اللہ زیادہ قبول کریں گے۔ ان سے تو دعا کروا لی، لیکن کسی بزرگ کی قبر پہ جا کر یہ کہنا کہ میرے لیے دعا کر دیجئے، کسی بزرگ کی قبر پر جا کر یہ کہنا کہ میرے لیے دعا کر دیجئے، یہ ثابت نہیں کہیں۔ تو اس معنی میں توسل بھی، تو توسل جو ہوا دو باتیں ہوئیں، ایک کسی زندہ آدمی سے جا کر دعا کروانا جائز ہے، اسی طرح یہ کہ اپنے کسی عمل صالح کی کا واسطہ دے کر اس کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا جائے, یہ بھی جائز ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کو سنا دی. اور تیسرا جو ہے وسیلہ کہ فلاں بزرگ کے وسیلے سے میری دعا قبول فرما لیجئے, اس کے معنی یہ ہیں جو میں نے بتائے کہ محبت اس بزرگ سے, اس اللہ والے سے مجھے محبت ہے, اس محبت کا واسطہ دے کر, اس محبت کا وسیلہ دے کر میں آپ سے دعا مانگتا ہوں. یہ اس لحاظ سے بہت اعلی درجے کی بات ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے عمل صالح کا واسطہ دے تو ہے تو وہ بھی جائز, لیکن اس میں کسی طرح کا ایک طرح سے اپنے بارے میں ایک خوشگمانی کا پہلو ہے کہ بھئی میں نے فلاں کام اچھا کیا تھا, فلاں کام میں نے اللہ کی رضا مندی کی خاطر کیا تھا, تو ایک طرح سے اس میں تھوڑا سا پہلو اپنے رویت عمل جس کو صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ اپنے عمل پر نگاہ رکھنا کہ میرا فلاں عمل بڑا اچھا تھا, اس میں ایک پہلو یہ نکلتا ہے. اگرچہ جو جن کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتے ہیں شیطان اور نفس کے وسائل سے وہ اس قسم کے خیالات سے خالی ہو جاتے ہیں, لیکن ہم جیسے آدمی اگر یہ کہیں کہ یا اللہ میں نے فلاں وقت میں کسی فقیر کو دیا تھا تو میں اس کے واسطے سے آپ سے دعا مانگتا ہوں, تو اس کا مطلب یہ کہ میں نے میرا وہ عمل ایسا تھا, بڑا جلیل القدر تھا, بڑا عظیم الشان تھا, یا بہت اچھا تھا, مجھے اس کے اوپر فخر ہے. الحمد للہ جن اللہ کے بندوں کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رویت عمل سے خالی تھے, اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی دعائیں قبول بھی فرمائی. لیکن میں اور آپ اگر کرنے لگے یہ کہہ کے کہ میں نے فلاں وقت میں فلاں عمل کیا تھا, میں نے فلاں وقت میں جو نماز پڑھی تھی بڑی خوش و خضوع سے پڑھی تھی, میں نے فلاں وقت میں یہ جو نفلیں پڑھی تھیں تو بڑے خوش و خضوع سے پڑھی تھیں, اے اللہ اس کے واسطے سے میری دعا قبول فرما لیجئے, تو کہنے کا میرا تمہارا کہنے کا منہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں کہ میرا فلاں وقت کی نماز بڑی ایسی تھی کہ وہ آپ کے ہاں قبول ہوئی ہوگی, میں اس کے واسطے سے مانگتا ہوں کہ وہ میرے لیے بڑی میرے بڑے اخلاص کے ساتھ پڑی تھی, بڑے خوش و خضوع کے ساتھ پڑی, یا کہ میں نے فلاں وقت میں فلاں غریب آدمی کی مدد کی تھی اور وہ بڑا پریشان تھا, اس کی میں نے مدد کی تھی, تو اے اللہ اس کے واسطے سے میری دعا قبول کر لیجئے. جائز تو ہے اگر کوئی ایسا کرے, لیکن اس میں یہ نفس کے دسائس شامل ہو سکتے ہیں کہ مجھے اپنے عمل پر بڑا ناز ہے, اپنے عمل کے اوپر ایک طرح سے فخر ہے کہ میں نے فلاں وقت میں بڑا اچھا عمل کیا تھا, اس میں یہ دسیسہ شیطان ڈال سکتا ہے, اس میں نفس کی یہ آمیزش ہو سکتی ہے. اور اللہ بچائے جب آدمی اپنے عمل کے اوپر ناز کرنے لگے تو یہ بڑی خطرناک بات, تو اس میں یہ خطرہ ہے موجود. بزرگوں قرآن کریم کا ارشاد ہے الذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ, کہ جو صحیح بندہ ہوتا ہے اللہ تعالی کا وہ عمل کرتا بھی ہے, کر رہا ہوتا ہے عمل, نیک عمل کر رہا ہوتا ہے, اور اس کے باوجود ڈر رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرا یہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لائق ہے یا نہیں ہے. قلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون, تو بزرگ جس کو کہتے ہیں کہ کرتا بھی رہے اور ڈرتا بھی رہے, عمل چھوڑے بھی نہیں اور عمل کرے اور ڈرے, کیا ڈرے کہ پتہ نہیں یہ عمل میرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے لائق ہوا کہ نہیں ہوا. وہاں تو شکستگی, بندگی, عاجزی, اس کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی کرے اور کہے کہ اللہ یہ میں تو آپ کے بارگاہ کے لائق کوئی عمل کر نہیں سکا, ایک کھوٹی پونجی ہے جو میں آپ کے بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. تو اگر کوئی شخص اعمال صالحہ سے توسل کرے، اپنے کسی عمل صالح سے توسل کرے، تو اس میں نفس اور شیطان کے یہ دسائس کام کر سکتے ہیں کہ اب میں اپنے عمل پر ناز کر رہا ہوں. لیکن جو بندہ عمل صالح کے بجائے کسی اللہ والے سے توسل کر رہا ہے، وہ کتنی عاجزی سے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میرے پاس کوئی عمل ایسا نہیں ہے میری نگاہ میں جو میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر سکوں، میرے پاس کوئی اور عمل نہیں ہے کہ جو میں جو آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق ہو، جس سے توسل کر کے میں آپ کی بارگاہ میں دعا کر سکوں، ایسا میرے پاس کوئی عمل نہیں. جیسا ان صحابی نے فرمایا، ما عادت لہا کثیر صیام ولا صلاۃ، میں نے کوئی بہت لمبے چوڑے روزے نہیں رکھے ہوئے، میں نے بہت لمبی چوڑی نمازیں نہیں پڑھی ہوئی، میں نے بہت زیادہ کچھ اس طرح کی تیاری نہیں کی ہوئی ہے، ولیکنی احب اللہ ورسولہ، لیکن میں اللہ کو اور اس کے رسول کے سے محبت کرتا ہوں. تو جب بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں فلاں کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں، فلاں بزرگ کے وسیلے سے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میں مجھے میرے پاس پیش کرنے کو اور کوئی عمل نہیں ہے، میرے پاس اگر کوئی عمل ہے تو میرا ان بزرگوں سے محبت کا عمل ہے، یہ میں اپنی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اور اس کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں. تو اس میں وہ نفس اور شیطان کے جو دسائس توسل بالاعمال الصالحہ میں ہو سکتے ہیں وہ اس میں موجود نہیں. اس لیے یہ جو اس کو خامخواہ لوگ شرک کر دیتے ہیں، یہ بشرطے کہ معنی اس کے صحیح ہو. البتہ عوام میں چونکہ ادراک نہیں، علم نہیں، اور بہت سے غلط عقیدے لوگوں کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، تو اس واسطے اس غلط عقیدوں کی وجہ سے اگر کوئی شخص بچے تو نہ کرے، کیونکہ پتہ نہیں کیا کیا غلط عقیدے کے ساتھ لوگ توسل کرتے ہوں گے، نہ کرے. ہمارے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے ایک جو رسالہ انہوں نے توسل پر لکھا ہے، تو اس میں حضرت نے یہی فرمایا کہ عام لوگوں کو زیادہ ترغیب اس کی نہ دیں، لوگوں کو ان کی ہمت افزائی نہ کریں اس میں، کیونکہ پتہ نہیں کون سا غلط عقیدہ ان کے ساتھ لگ جائے گا اس واسطے. لیکن بہرحال بات ذرا لمبی ہو گئی، کہیں سے کہیں نکل گئی. میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اس کے طرف پہنچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، تو وسیلہ تلاش کرنے کے ایک معنی حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اگرچہ اصل تو ہے خود اعمال صالحہ کرنا، لیکن اعمال صالحہ سے جو لوگ متصف ہیں، جن کے بارے میں واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ والے ہیں، ان میں تقویٰ ہے، اتباع سنت ہے، اور یہ انہوں نے کسی بزرگ سے، کسی اللہ والے سے صحبت اختیار، ان کی صحبت اٹھا کر اپنے آپ کی اصلاح کرائی ہوئی ہے، ان سے محبت رکھنا اور ان کی صحبت اختیار کرنا، یہ بھی وسیلہ میں داخل ہے. وسیلہ کے عموم ابتغوا الیہ الوسیلہ میں داخل ہے کہ ان سے محبت بھی رکھے اور ان کی صحبت اختیار کرے، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے، ان کی خدمت میں جائے، ان کی باتیں سنیں. اسی لیے ہمارے تمام اکابر جتنے بڑے بڑے گزرے ہیں، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے علماء، علم و فضل کے پہاڑ، ایسے لوگ کہ جو علوم میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، وہ بھی کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، جو پوری طرح انہوں نے درس نظامی بھی پورا نہیں پڑھا ہوا تھا، ان کی خدمت میں جا رہے ہیں اور ان سے استفادہ کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، ان کی خدمت اٹھائی کی، ان کی صحبت اٹھائی اور ان کی باتیں سنی. کیوں؟ اس لیے کہ کسی نے کہا کہ حضرت آپ تو اتنے بڑے عالم ہیں اور ایک غیر عالم کے پاس جا کر کیوں بیٹھتے ہیں، اور کیوں ان سے آپ نے اصلاحی تعلق قائم کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی ہماری مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص جو ہے وہ انہیں مثال یہ دی کہ بادام ہے مثلا بادام, تو کوئی آدمی بادام کے اوپر بہت محقق بن گیا, یعنی اس نے بادام کی ساری تاریخ کس طرح پیدا ہوتا ہے, کہاں پیدا ہوتا ہے, کیا کہاں اس کی کاشت ہوتی ہے اور کتنی اس کی قسمیں ہیں اور اس کے کیا خواص ہیں اور کیا کیا اس کے اندر فائدے ہیں, یہ ساری اوپر بڑا تحقیقی مقالہ اس نے لکھ لیا بادام کے اوپر. کوئی پوچھے اس سے کہ بھائی اتنا بڑا تحقیق کا مقالہ تو لکھا, ابھی کھایا بادام؟ تو کہتا جی کھایا نہیں, تحقیق کا مقالہ تو لکھ لیا کھایا کبھی بھی نہیں. ایک شخص وہ ہے جس کو کچھ پتا نہیں ہے کہ اس کی تاریخ کیا ہے اور اس کے خواص کیا ہیں اور اس کے اگانے کے طریقے کیا ہیں, یہ تو کچھ پتا نہیں ہے لیکن روز کھاتا ہے صبح شام, تو بتاؤ کون سا بہتر ہوا؟ یہ دوسرا. تو فرمایا ہماری مثال اس کی ہے جس نے تحقیقی مقالے تو بہت لکھ لیے دین کے اوپر اور بڑے بڑے رسائل لکھ لیے, تحقیقات بہت کر لی, لیکن عمل دین کے اوپر عمل یہ اس تو ہمیں اس درجے کا نہیں آیا جیسا کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لگا نہ فرمایا. تو ان کی خدمت اور صحبت سے میں یہ فائدہ اٹھاتا ہوں, ہم یہ فائدہ اٹھاتے ہیں اس لیے ہم ان کی خدمت میں گئے. تو سارے اکابر ہمارے جتنے جن سے اللہ تعالیٰ نے کوئی کام لیا اس دنیا میں, دین کا کام لیا, جن کے نام سے نور پھیلا, جن کے ذریعے ہدایت کا نور لوگوں میں پھیلا, وہ ان سب کا حال یہ تھا کہ کسی کے پاس جا کر اپنی ان کی خدمت اور صحبت سے فیضیاب ہوئے, اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تو مولانا فرماتے ہیں قال را بگزار صاحب حال شو پیش مرد کامل پامال شو, کہ یہ جو بس زبانی گفتگو ہے نا کہ ہمیں بڑی تحقیقات آتی ہیں, بڑے زبردست ہم مقالات لکھتے ہیں یا بڑی زبردست تقریریں کرتے ہیں, یہ تو سب قال ہی قال ہے, زبان سے ہے. صاحب حال شو, اس دین کو اپنا حال بنا لو, اس دین کی تعلیمات کو, اس کے اعمال کو, اس کے اخلاق کو اپنا حال بنا لو. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ پیش مرد کامل پامال شو, کسی کامل انسان کے سامنے اپنے آپ کو پامال کر دو, اپنے آپ کو ذلیل کرو اس کے سامنے. ذلیل کرنے کا معنی یہ کہ اپنے آپ نے فنا کر کے اپنی خواہشات کو, اپنے جذبات کو, اپنی ان چیزوں کو فنا کر کے اس کی خدمت میں جا کر اپنی اصلاح کراؤ, تو کیا ہوگا؟ انشاءاللہ پھر صاحب قال سے تم صاحب حال بن جاؤ گے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تمہارے اوپر رحم فرمائیں گے. اور وہ جو اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اس کا انشاءاللہ مظاہرہ ہوگا. تو بھائی وسیلہ جس طرح اعمال صالحہ ہے, اور جیسے پچھلے جمعہ میں نے پچھلے اتوار کو عرض کیا تھا کہ اس کے لیے کچھ محنت کرنی پڑتی ہے, اس کی کچھ مثالیں بھی دی تھی نا, تو وہ محنت تو کرنی ہے, لیکن اس محنت کو آسان. اب نماز پڑھتے ہو لیکن نماز باجماعت نہیں, حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھتے ہیں, باقاعدہ حدیث میں موجود ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ کسی کو امام بنا کے کھڑا کر دوں اور باہر چکر لگاؤں, جو لوگ جماعت میں نہیں آ رہے ان کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں. یہ حدیثیں پڑھ کے رہ گئے, جب بات کریں گے تو کہہ دیں گے یا کسی کو تقریر کریں گے تو کہہ دیں گے, لیکن اپنے عمل میں جماعت کی کتنی پابندی ہے؟ باقی جماعت سے پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ تو یہ ذہن اپنا بناؤ اور اس کی طرف مشقت کر کے اپنے آپ کو اس کی طرف لگاؤ, اور یہ لگانے کا ایک طریقہ آسان یہ ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرو. اس کی صحبت اختیار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی یہ سب تمہارا حال بنا دیں گے. یہ بھی وابتغوا الیہ الوسیلہ کے اندر یہ بات بھی داخل ہے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اللہ والوں کے ساتھ وابستہ کر دی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اپنی رضا کامل کی زندگی عطا فرما، اے اللہ اپنی رضا کامل کی زندگی عطا فرما، یا اللہ اللہ والوں کی محبت ہمارے قلوب میں پیدا فرما دے، یا اللہ ان کی صحبت سے ہم کو سرفراز فرما، اے اللہ ہماری اصلاح فرما دے، اے اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، معصیتوں سے، گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ یہ دنیا تو چند دنوں کی ختم ہونے والی ہے، اے اللہ آخرت کو ہماری درست فرما دے، ہمیں ایسے کام کرنے کی تو اس دنیا کو ہمارے لیے آخرت کا وسیلہ، آخرت کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ جو آیت کریمہ پڑھی ہے سمجھی ہے، اے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب العالمین.